بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الامام المنتظر والحجة الثانية عشر الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات على محمد وعلى برادران عزیز وقاران محترم ساتویں امام کی شہادت کی مناسبت سے منعقدہ اس مجلس کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور اس میں وہ مخصوص صفت کا بیان ہے کہ جو ساتویں امام کا گویا نام کا جز بن چکا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا یعنی کاظم پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سارے ہو الی مغفرت من ربکم کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو تیزی دکھاؤ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینے کی کوشش کرو مگر یہ مقابلہ کس چیز میں ہونا چاہیے ایک تو دنیا داری کا مقابلہ ہے کہ جہاں پر کسی طرح سے لیگ پلنگ ہو کسی طریقے سے دوسرے کو نیچا دکھانے کا معاملہ ہو وہ نہیں یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی عاقبت کو بھی برباد کرتا ہے اور دنیا کے اندر بھی سوائے اپنی صحت کے خراب کرنے کے کوئی دوسرا فائدہ وہ حاصل نہیں کر پاتا جس چیز کے مقابلے کی دعوت یہاں اس آیت میں پروردگار عالم نے دی ہے وہ بہت معنی خیز ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ سارعوا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سرعت یعنی تیزی سارعوا عربی کے اعتبار سے باب مفاعلہ میں صیغہ امر ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرو ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو ایک ہیلدی کمپٹیشن ایک صحت مندانہ مقابلہ تمہارے درمیان ہونا چاہیے بالکل یہی مضمون سورہ مبارکہ حدید میں تھوڑے فرق کے ساتھ آیا ہے اور وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سابقو سورہ حدید 57 سورہ ہے سابقو سے مسابقت نکلا ہے اور یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور مطلب وہی مقابلے کا سرعت یعنی جلدی دکھاؤ مسابقت یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو تو سارے او ایک دوسرے کے مقابلے پر جلدی دکھاؤ مگر کس چیز کے حصول کے لیے الی مغفرت من ربکم اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو وہ جنت اور جنت کے حصول کے لیے مقابلہ کرو بے شک کہ جنت کے آگے کے بھی بہت سے مراحل ہیں جنہیں خود پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو گئی تو یہ تو جنت سے بھی آگے کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ مگر یہ تو علی کی زبان پر جملہ سچتا ہے کہ وہ یہ جملہ کہیں کہ ماں عبدت کا تم اندے جنت، کہ مالک میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی، ولا خوف من نار، اور نہ ہی میں نے جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی، بل وجدت کا اہلا للعبادہ، میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیرے آگے اپنا سر جھکا دیا، فعبدت کا، یہ تو مولا کی منزل ہے یا اہل بیت کی منزل ہے، مگر جو عام افراد ہیں، یا میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اگر آگے دیکھیں تو پروردگار عالم نے یہی تو کہا ہے کہ اعدت للمتقین، وہ جنت بنائی گئی ہے کن کے لیے؟ یہ جنت ہے متقین کے لیے، تو ایک منزل اس کی ہے کہ جو تقویٰ حاصل کر کے متقی بنے اور صفحے متقین میں آ جائے، اس کے لیے جنت ہے، مگر متقین سے بالاتر اس کا منصب ہوگا جو امام المتقین ہے۔ تو جو امام المتقین ہے وہ جنت سے آگے کا سودا کرے گا کہ بل وجدتو کا اہلا للعبادہ فعبدتو کا، میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیرے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ جنت مغفرت پروردگار اور جنت، اس میں مقابلہ کرو، ارضها السماوات والارض، کہ جس کی وسعتیں گویا آسمان اور زمین، کہ نہ تمہارے اندازے تمہارے وہم و گمان میں کہیں آ سکتا ہے کہ زمین کی وسعتیں کیا ہیں، آسمانوں کی وسعتیں کیا ہیں، اسی طرح سے تم جنت کی وسعتوں کا کیا اندازہ کر سکتے ہو۔ وہ عدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی ہے کن کے لیے؟ ان کے لیے جو متقین کی صف میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان صفات کو بیان کیا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے اس متقی کی صفت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو بائن لارج، آپ اگر براڈر ٹرم کے اندر بات کریں اور پھر اس کے بعد متقی کے لفظ کی تشریح کرنا چاہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ لغت کے اعتبار سے تشریح کریں کہ لغت کے اندر یہ لفظ کہاں سے چلا، مثلا وقایا، وہاں سے یہ لفظ نکلا اور پھر تقویٰ بنا، متقی بنا، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ معصومین نے اس کو کیسے الوبریٹ کیا ہے، اور ایک ہے تعریف بالمثال، کہ کسی مثال کے ذریعے سے لفظ کو سمجھایا جائے۔ یہ کام خود نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے اس کو الوبریٹ کیا نہج البلاغہ کے اندر، اور مولا یہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ نام ہے اس سواری کا کہ جس پر تم جم کر بیٹھ سکو۔ ایک سواری وہ ہے کہ جو تمہارے قابو میں نہیں ہے، تم بیٹھنا چاہتے ہو اور وہ سواری تمہارے قابو میں نہیں آتی ہے، آپ گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے، پہلے تو بیٹھنے ہی نہیں دیتا، بیٹھ جائیں بھگانا چاہیں تو وہ رک جائے، آپ روکنا چاہیں تو وہ بھاگے، آپ دائیں طرف لے جانا چاہیں تو وہ بائیں طرف جائے، آپ بائیں طرف لے جانا چاہیں تو وہ دائیں طرف جائے۔ کہ یہ سرکش سواری ہے، یہ وہ سواری ہے جو تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ کہ تمہارا نفس بھی اسی طرح سے ہے، اگر یہ سرکش سواری کی طرح سے ہے تو تمہاری بات مانے گا نہیں، تم سے اپنی بات منوائے گا۔ وہ گھوڑا تم سے نہیں پوچھ رہا کہ تمہیں کہاں جانا ہے، وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہ تمہیں لے جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گھوڑا کنٹرول میں آ جائے تو تم روکنا چاہو گے رکے گا، تم دوڑانا چاہو گے دوڑے گا، تم دائیں لے جانا چاہو وہ منع نہیں کرے گا، تم بائیں لے جانا چاہو وہ منع نہیں کرے گا۔ کہ جس طریقے سے گھوڑا کنٹرول میں آ جائے تو وہ تمہارا تابع ہو جاتا ہے، اسی طرح نفس کا گھوڑا اگر تمہارے قابو میں آ جائے تو وہ بھی تمہارا تابع ہو جاتا ہے۔ جتنا تمہارا نفس تمہارے قابو میں آتا چلا جائے گا اتنا ہی تم میں تقویٰ آتا چلا جائے گا۔ کہ یہ معیار یہی ہے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو تمہارا نفس سرکشی کرتا ہے یا اطاعت کرتا ہے، اگر سرکشی کرتا ہے تو وہ سرکشی سرکشی نہیں ہے، تقویٰ کی کمی ہے، اور اگر وہ نفس تمہارا تابع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس تقویٰ کی صفت سے متصف ہو کر متقی بن کر صف متقین میں آ چکا ہے، جن کا امام امام المتقین ہے۔ یہ تعریف جو تعریف بالمثال کہلائے گی، یہ نہج البلاغہ کے اندر خود مولا کائنات نے اس کو ایلوبریٹ کیا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے کچھ اوصاف بیان کیے کہ بھائی اس کنٹرول کے نتیجے میں آنا کیا چاہیے۔ اب وہ نفس قابو میں آ گیا تو اس نفس کے اندر اب کیا کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی؟ آپ یہ کہیں کہ مثلا چوتھی جماعت کا طالب علم ہے, پاس ہو کر پانچویں جماعت میں چلا گیا, تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ پانچویں جماعت میں چلا گیا, مگر اب چوتھی جماعت میں جب وہ پاس ہوا ہے تو اس نے کیا سیکھا؟ تو میتھس اتنا اس کو آ جانا چاہیے, انگریزی اتنی اس کو آ جانی چاہیے, اردو اتنی اس کو آ جانی چاہیے. یہ جو اب تفصیلات ہیں انہیں پروردگار عالم یہاں پر بیان کرتا ہے. پروردگار فرماتا ہے اعدت للمتقین, یہ جو صفے متقین میں آ گئے ان کے اوصاف یہ ہیں, ان کے ایٹریبیوٹس یہ ہیں, ان کی خاصیتیں یہ ہیں کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء, یہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس وقت بھی جب ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے, اس وقت بھی جب یہ تنگ دست ہوتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق, مگر ان کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے, لینے والا نہیں ہوتا. پھر سرائے و ذرائے, اور پھر اس کے بعد وہ صفت آتی ہے کہ جس کا براہ راست تعلق صاحب مجلس کی شخصیت کے ساتھ, یعنی مجلس جس امام سے منسوب ہے ان کی شخصیت کا وہ نمایاں ترین پہلو جو بجائے نام استعمال ہونے لگا. پروردگار فرماتا ہے پہلی صفت کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء, یہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں وسعت ہوتی ہے, اور اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب یہ تنگ دست ہوتے ہیں. اگلی صفت قول کاظمین الغیظ, یہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس, اور یہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ جملے تینوں آپس میں مربوط ہیں برادران عزیز. کاظمین الغیظ, یہ تو پہلا مرحلہ ہے, مگر تم کیا جانو اس امام کے اوصاف کی اگلی منزل کیا ہے کہ جہاں پر قرآن مجید ترقی کرتے ہوئے ایک انسان کو بلندی دیتے ہوئے وہاں پہنچانا چاہتا ہے. کہ کاظمین الغیظ والعافین عن الناس, دیکھیے ایک ہے غصے کو پی جانا, مگر غصے کو پینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل سے غبار نکل گیا. عین ممکن ہے کہ غصے کو پی گئے, اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا, مگر دل میں بات رہ گئی, دل میں اب بھی ملال ہے, دل میں اب بھی غبار ہے, دل میں اب بھی نفرت ہے. تو ایک مرحلہ ہے والکاظمین الغیظ کے جہاں پر وہ اپنے غصے کو پی گئے. غیظ یعنی غصہ, کاظم یعنی جو اس کو پی جائے. لیکن اگلا مرحلہ کیا ہے کہ غصے کو پینے کے بعد والعافین عن الناس, انہوں نے معاف کر دیا, یعنی اب دل میں بھی غبار موجود نہیں ہے. اور پھر اگلا مرحلہ ہے کہ واللہ یحب المحسنین, اللہ تو نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اس نے کچھ ایسا کیا تھا کہ تمہیں غصہ آیا, تم ایسا کرو کہ جو نیکی کہلائے. وہ نگاہ قدرت میں, وہ نگاہ پروردگار میں کوئی نیگیٹو عمل نہ ہو, وہ بڑا مثبت عمل ہو. لیکن اب برادران عزیز علم اخلاقیات کی پوری کتابیں ہمارے سامنے کھل جاتی ہیں. معراج السعادہ صاحب کتاب کا نام ہے علامہ نراقی, آغائے خمینی چہل حدیث اور دیگر کئی کتاب, جامع السعادہ اور کئی کتابوں کے اندر اخلاقیات پر جتنی کتابیں لکھی گئیں کم و بیش ان میں اس مضمون کو ڈسکس کیا گیا کہ انسان کے اندر جو اوصاف بنیادی طور پر پائے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ یا انسان کے پاس عقل ہے, یا اس کے پاس خواہش ہے, یا اس کے پاس قوت غضب ہے, یا اس کے پاس وہم ہے. یہ چار, کہ یا اس کے پاس عقل ہے, یا اس کے پاس خواہش ہے, یا اس کے پاس غیظ و غضب ہے, اور یا پھر اس کے پاس قوت وہمہ ہے. اور انہی کو اعتدال میں لانا اسے اخلاقیات کے کمال پر پہنچا دیتا ہے. کیا اس میں ایسا ہے کہ ایک انسان بس کسی نہ کسی طریقے سے اپنے غصے کو پی جائے اور بس بات ختم, بس یہی اس کا کمال ہے؟ اگر ایسا ہے نا برادران عزیز, تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ تعلیم بالکل درست ہے, کہ اگر کوئی دائیں رخسار پر تمہیں تھپڑ مارے تو تم اپنا بایاں رخسار اس کے سامنے پیش کر دو. مگر آپ مجھے بتائیے انصافاً کہ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ منسوب ہے, بائبل کے حوالے بھی اس حوالے سے دیے جاتے ہیں, وہ سب اپنی جگہ پر. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آغا خمینی نے ایک جگہ اس پر تبصرہ کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولوالعزم شخصیت ایسی بات کہہ سکتی ہے. یعنی وہ شخصیت جو اتنی جامع ہے وہ یہ بات کہہ سکیں کہ اگر کوئی دائیں گال پر تمہیں تھپڑ مارے تو تم بایاں گال آگے کر دو. ارے تو پھر ابھی جو ہم کہہ رہے تھے وہ سب کیا ہوا؟ یہ غصے کو پینے ہی کی تعلیم ہے. یہ بہت اچھی تعلیم ہے کہ غصے کو پی جاؤ, کاظم بن جاؤ. مگر کیا غصے کو ہمیشہ پی جانا اچھا ہوتا ہے؟ اب آئیے قرآن مجید کی آیت سنیے. ان الشیطان لکم عدوون فاتخذوه عدوا. شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کو اپنا دشمن مانو. تو یہ دشمن کیا اظہار محبت سے بنے گا؟ کیا اس کے سامنے شیرینی پیش کی جائے؟ کیا اس کو انٹرٹین کیا جائے؟ کیا اس کو اپنے گھر پر بلایا جائے, کھانے پر بلایا جائے, کیا کیا جائے؟ وہ تو آنے کے لیے تیار ہے. آپ نے غور فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ غصہ پروردگار نے انسان کے اندر رکھا ہے, مگر اس غصے کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے دیا تو بھی انسان تقویٰ کی صفت سے خارج ہے. لیکن اگر یہ غصہ بالکل ختم ہو گیا تو بھی انسان کوئی کمال کی منزل کو حاصل نہیں کر رہا. اس غصے کو اس طرح سے تہذیب کے دائرے میں لایا جائے کہ جہاں پر یہ غصہ نہ انسان کو بزدلی تک لے جائے, نہ درندگی تک لے جائے, نہ وہ اس ایکسٹریم پر جائے کہ جہاں بزدل کہلائے, اور نہ وہ اس ایکسٹریم پر جائے کہ جہاں درندگی کہلائے. اگر وہ درندہ بن گیا تو مظلوم فلسطین کے افراد ہیں, ان کے گردنوں کے اوپر مثلا کوئی تلوار چلا جائے, کوئی بھی مظلوم. پاکستان کے اندر کتنے مومنین مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے, تو جو شخص ان کی گردنوں کو کاٹ رہا ہے تو وہ اپنے غصے ہی کا اظہار کر رہا ہے. کیا یہ شجاعت ہے؟ کیا یہ بہادری ہے؟ یقیناً یہ درندگی ہے, یہ بروٹیلٹی ہے, یہ روڈنس ہے کہ جب ایک انسان کی قوت غضب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اسے کوئی کسی ضابطے کا پابند نہ بنا سکے, تو پھر یہی درندگی ہمیں نظر آتی ہے. کسی بھی بے گناہ کی آنکھیں نکال دو, اس کی گردن کاٹ دو, اس کا مسلح کر دو, اگر یہ ساری چیزیں پسندیدہ ہیں تو پھر قوت غضب کا یہ استعمال پسندیدہ کہلا سکتا ہے. مگر کوئی بھی اخلاقیات کی کتاب لکھنے والا, علم اخلاق کا ماہر اسے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ قوت غضب کی وہ ایکسٹریم ہے کہ جہاں پر انسان انسان نہیں رہتا, درندہ بن جاتا ہے. مگر کیا دوسری ایکسٹریم نہیں کہ جہاں پر ایک انسان یہ کہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میں تو کوئی ری ایکشن شو نہیں کروں گا؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان بزدل بن جاتا ہے. یہ کورٹنس ہے, اور یہ بھی اسلام نے نہیں مانگی ہے. اسلام جس چیز کو مانگتا ہے وہ یہ کہ جہاں پر درندگی کی طرف بھی انسان نہ جائے, قوت غضب کنٹرول میں رہے, مگر قوت غضب اس کا غصہ بالکل ختم بھی نہ ہونے پائے. جہاں عقل کا علم کا فیصلہ ہو کہ اس کا اظہار ضروری ہے, وہاں تلوار نیام سے کھینچ کر وہ میدان میں آ جائے. یہ منزل نہ درندگی کی ہے اور نہ یہ منزل بزدلی کی ہے, یہ وہ درمیانی راستہ ہے جو منزل شجاعت کہلاتا ہے. یہ منزل شجاعت کی ہے, یہ منزل بہادری کی ہے. آپ دیکھ لیں امیر المومنین کی تلوار کس طرح سے نیام سے باہر آتی ہے. کیا ہر موقع پر پتن ایسا نہیں, کیا ہر موقع پر نیام ہی میں رہتی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہوتا. جب موقع آئے گا تو تلوار نیام سے باہر آئے گی. حد یہ ہے کہ جوانی میں جب علی تلوار کھینچتے ہیں تو بھی اسی شان سے, اور بڑھاپے میں جب علی تلوار کھینچتے ہیں تو بھی اسی شان سے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بدر ہو, احد ہو, خیبر ہو, خندق ہو, علی جوان ہے. جمل ہو, صفین ہو, نہروان ہو, علی بوڑھے ہو چکے ہیں, مگر تلوار جب علی کے ہاتھ میں آئی ہے جوان تھی. علی کے تلوار پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے. ذوالفقار ہے, مگر اسے انتظار کہ کب وہ موقع آئے کہ تلوار علی کے ہاتھ میں آئے. پہلے ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کی سند لیتی ہے, یہی ذوالفقار. اور پھر جمل, صفین, نہروان, کہیں پر آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئی. مگر اگر فیصلہ معبود یہ ہے کہ 25 برس تک یہ تلوار نیام میں رہے تو علی کو اس میں بھی کوئی تکلف نہیں ہے. اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تلوار نیام میں رہے, علی کو اس میں بھی کوئی زحمت نہیں ہے. یہ تلوار نہ اپنی مرضی سے نیام سے باہر آئی, نہ اپنی مرضی سے نیام میں گئی, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ تو آل محمد کی نگاہ مرضی پروردگار پر ہے، رب جب اس تلوار کو نیام سے باہر دیکھنا چاہے تلوار ہاتھوں میں لہراتی بھی نظر آتی ہے، اور جب پروردگار یہ چاہے کہ تلوار نیام میں ہوں تو علی ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کریں گے اور اس تلوار کو نیام میں ڈال دیں گے، چاہے کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے چاہے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساتویں امام کی زندگی میں بھی آپ دیکھ لیجیے، ہر موقع قزم غیظ کا نہیں ہے، ہر موقع کاظم ہونا ساتویں امام کا بہت نمایاں ہے۔ گھر کے معاملات ہیں، خاندان کے معاملات ہیں، نوکروں کے معاملات ہیں، ملازمین کے معاملات ہیں، معاشرے کے معاملات ہیں، دوستوں کے معاملات ہیں، یقیناً آدمی کو کاظم ہونا چاہیے، قسم غیظ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اسے میر غضب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر موقع پر اپنی آواز کو بلند کرے، اپنے غصے کا اظہار کرے، سامنے والے کو ڈیگریڈ کرے، اس کو لیٹ ڈاؤن کرے، اس کو ایگنائز کرے، اس کو اذیت دینے کی کوشش کرے۔ جی نہیں، نہ یہ امام کا طریقہ کار تھا نہ مومن کا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کو قسم غیظ کا نمونہ ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، اسے کاظم ہونا چاہیے۔ مگر کیا ساتویں امام کی زندگی میں بس اور بس قسم غیظ ہے؟ ایسا نہیں۔ کیا امام نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا؟ مولا کائنات سے شروع کیجئے، میں معاویہ کی بات نہیں کر رہا، میں امیر شام کی بات نہیں کر رہا، اسے تو یقیناً مولا کائنات نے ڈانٹا، اس کے خلاف تو جنگ بھی ہوئی، یقیناً ہوئی۔ مگر میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا کسی موقع پر مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو سرزنش نہیں کی ہے؟ نہج البلاغا اٹھا کر دیکھیے، جناب کمیل جن سے منسوب دعائے کمیل شب جمعہ، آج کتنے مومنین نے اس دعا کو پڑھا ہوگا، دعائے خضر نقل کی مولا نے، روایت کی جناب کمیل نے، ہم تک پہنچی، اور عالم ایمان میں ہر جگہ دعائے کمیل کی تلاوت کی جاتی ہے شب جمعہ میں، 15 شعبان کو، ماہ رمضان میں، کتنے ہی مومنین ہیں کہ جو اس دعا سے استفادہ کرتے ہیں؟ کوئی شک ہے؟ یہ جناب کمیل کتنی بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑی، مگر کیا کبھی امیر المومنین کی ڈانٹ نہیں کھائی ہے؟ نہج البلاغا میں دیکھ لیجئے، مولا کا ماننے والا جو واقعا ماننے والا ہوگا وہ ڈانٹ کھا کر مولا کا کیمپ چھوڑ نہیں دے گا، وہ جانتا ہے کہ علی اگر ڈانٹ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں مجھ میں اور تقویٰ کا جوہر پیدا ہو جائے گا، مجھ میں اور تقویٰ کی دولت پیدا ہو جائے گی۔ امیر المومنین کوئی تکلف سے کام نہیں لیتے، کیا یہ ایک مثال ہے؟ جی نہیں برادران عزیز، آپ کو کتنی ہی مثالیں ایسی مل جائیں گی، خود ساتویں امام کی زندگی کے اندر، جو کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کاظم تو وہ ایسے ہیں کہ نام کا حصہ بن گیا کہ موسیٰ کاظم، مگر کیا علی بن یقین کو نہیں ڈانٹا؟ آپ میں سے کس کے حافظے میں وہ واقعہ موجود نہیں؟ یہ جناب علی بن یقطین، جس کے بارے میں امام سند دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہے تو علی بن یقطین کو دیکھ لے، مگر کیا اس سند کے بعد امام نے سرزنش نہیں کی؟ علی بن یقطین کون نہیں جانتا، یعنی یہ اتنا بڑا پیغام ہے۔ کل بھی ایک مجلس میں ایک اور ریفرنس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا تھا، مگر غور کیجئے برادران عزیز، منتل اعمال شیخ عباس سے پڑھیں، ساتویں امام کی زندگی دوسری جلد، اس کے آخر میں جہاں ساتویں امام کے اصحاب کا تذکرہ ہے اس میں آپ کو علی بن یقطین کی ہیڈنگ الگ سے نظر آئے گی، اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ علی بن یقطین امام کا ماننے والا ہے، چاہنے والا ہے، قابل ہے، جی ہاں، باصلاحیت ہے، جی ہاں، امام اعتماد کرتے ہیں، جی ہاں، کس حد تک کہ امام نے اجازت دی کہ نقاب تقیہ کو اپنے چہرے پر ڈالو اور ہارون رشید کے وزیر بن کر کچھ کام ہے جو تم کو انجام دینا ہے۔ وہ کیا کام؟ کیا امام اس لیے علی بن یقطین کو بھیج رہے ہیں کہ وہاں پر جاؤ اور بڑی تنخواہیں لو، مراعات حاصل کرو، جو پروٹوکول تم کو ملے گا بس اس کو انجوائے کرو، حلال ذریعے سے اگر ہو تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی اس منصب پر پہنچ گیا ہے اور حلال ذریعے سے اس کو یہ ساری سہولتیں مل جاتی ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اسلام کا۔ مگر اصل مقصد کیا تھا جو علی بن یقطین کو امام سمجھا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ اے علی بن یقطین، تم ہارون کے وزیر بنو گے، وہاں رہو گے، مگر وہاں پر رہ کر تمہیں ایک کام کرنا ہے، زمانہ پورا شوب ہے، مومنین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم تمہیں وہاں وزیر اس لیے نہیں بنوا رہے کہ تم دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں, دوسرے آل محمد کے ماننے والوں پر ظلم کر رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ تم دوسروں پر ظلم کرو, ورنہ تم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا. ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے کہ کسی بے گناہ کی گردن کٹے تمہارے کہنے پر, کسی غیر مومن کو لوٹا جائے تمہارے کہنے پر. جی نہیں, ہم تم سے یہ نہیں چاہتے, ورنہ تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا. ہم تم سے یہ نہیں چاہتے, ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب تم کسی منصب پر پہنچ گئے ہو اور تمہارے کہنے پر بہت کچھ ہو سکتا ہے, تو اپنے لبوں کی جنبش سے, اپنے قلم کے دستخط سے کچھ ایسا کرو کہ ماننے والوں پر ہونے والے مظالم یا ختم ہو سکے یا کم ہو سکے. اگر یہ بھی تم نہیں کرتے تو تمہارا وہاں پر ہونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم رہو وہاں پر مگر یہ کرو, اور اگر ایسا کیا تو یہ اس نوکری کا کفارہ ہوگا, یہ اس دربار میں نوکری کا کفارہ ہوگا. وہ ظالم ہے, وہ دشمن اہل بیت ہے, رہو وہاں پر مگر وہاں کا کفارہ یہ دو کہ ہم آل محمد کے ماننے والے جو ان پر ہونے والے مظالم یا ان کو ختم کر سکو یا ان کو کم کر سکو. اگر ان دو میں سے کوئی کام تم نہیں کر پاتے تو پھر وہاں پر رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر یہ تقیہ کے نقاب کس لیے؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اب آئیے اور ذرا سنیے. یہ جناب علی بن یقطین, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان مومنین جو کسی منصب پر پہنچے اور انہوں نے ساتویں امام سے یہ وعدہ کیا کہ مولا جس طرح سے آپ نے علی بن یقطین سے وعدہ لیا ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس منصب پر پہنچے ہیں, آپ کے ماننے والوں پر ہونے والے مظالم میں جتنی کمی کر سکیں گے کریں. اور انہوں نے اپنے وعدے کو وفا کرنے کی کوشش کی اسی شہر کراچی کے اندر. آپ میں سے بزرگان نام سے بھی واقف ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بہرحال ایسے افراد اسی شہر کراچی کے اندر رہے ہیں. اوائل قیام پاکستان کے دور سے لے کر اب تک کتنے ہی ایسے مومنین جو خاموشی سے اپنے کام کرتے رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان سے یہ کسی نے تقاضا نہیں کیا کہ دوسروں پر ظلم کریں مگر اپنوں پر ہونے والے مظالم یا ختم کریں یا کم کریں, اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں, تب تو یقیناً وہ علی بن یقطین کی سیرت پر ہیں. مگر آئیے میں اپنے موضوع کو چھوڑوں, مکمل کروں. علی بن یقطین, اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو. امام کا اتنا معتمد, امام کا اتنا قابل اعتماد ساتھی, مگر کیا امام سے اس نے کبھی ڈانٹ نہیں کھائی ہے؟ کیوں نہیں؟ اپنے گھر میں بیٹھے علی بن یقطین وزیر ہیں, ایک غریب مومن جس کا نام ہے ابراہیم جمال. ابراہیم جمال پتا چلا کہ یہ میرے مولا کا ماننے والا ہے. علی بن یقطین نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا, ورنہ تو وہ کام ہی نہیں ہو سکتا. ابراہیم جمال کسی موقع پر علی بن یقطین کے گھر تک پہنچے, ڈائریکٹ ایکسس کرنا ممکن نہیں تھا, علی بن یقطین تک پیغام پہنچایا میں ابراہیم جمال ہوں, کسی طرح سے یہ بھی بتایا کہ میں امام کا ماننے والا ہوں. علی بن یقطین بے توجہ ہی برتتے ہیں, توجہ نہیں کر پائے, مصروف ہوں گے, پریشان ہوں گے, کسی کام میں غور و فکر کر رہے ہوں گے, توجہ نہیں دی. ابراہیم جمال کو کہہ دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, میں تمہیں اس وقت نہیں بلا سکتا, نہیں بلا سکتا. ابراہیم جمال وہ غریب فقیر مومن وہ بیچارہ چلا گیا, وہ اپنے گھر چلا گیا. دیکھیے برادران عزیز, مسئلہ یہ ہے کہ یہ نامہ اعمال جو فرشتے تحریر کر رہے ہیں خدا کے پاس تو بعد میں پہنچتا ہے, پہلے امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. زمانے کے امام کا جملہ ہے بحر الانوار کے اندر کہ تمہاری کارکردگی ہم تک پہنچتی ہے, اگر کچھ اچھا کرتے ہو تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور اگر کچھ برا کرتے ہو تو ہم ناراحت ہوتے ہیں. ساتویں امام جو اس دنیا میں پروردگار عالم کی نمائندگی کر رہے ہیں, جو پروردگار عالم تک پہنچنے کے لیے واسطہ فیض, کیا امام کو نہیں معلوم کہ ابراہیم جمال کے ساتھ کیا ہوا؟ درست ہے کہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا, مگر علی بن یقطین تم تھے وہاں پر, اسی لیے ابراہیم جمال کو ریفیوز کر دیا, ملاقات نہیں کر سکتا. اور اب کسی موقع پر چھپتے چھپاتے علی بن یقطین مدینہ منورہ پہنچے امام سے ملاقات کرنے کے لیے. تقیہ ہے کسی طرح سے ساتویں امام کے دروازے تک پہنچے, پیغام پہنچایا, رات کا وقت, ساتویں امام کے در دولت پر دستک دی, پوچھا خادم نے کون؟ کہ میں امام کا غلام علی بن یقطین, امام کا چاہنے والا. میرا پیغام دو امام کی بارگاہ میں کہ زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، امام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خادم، وہ دربان، وہ غلام وہ پیغام لے کر گیا اور جواب یہ آیا، علی بن یقطین امام کہہ رہے ہیں کہ امام کے پاس وقت نہیں ہے، امام تمہیں ملاقات کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علی بن یقطین حیران، ارے میں امام کا چاہنے والا، میں امام کا غلام، میں تو امام کی طرف سے ایک ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں اور امام مجھ ہی کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر واقعاً دنیا دار وزیر ہوتا تو وہ کہتا کہ اگر ان کو مجھ سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے تو مجھے کیا دلچسپی ہے، میں بھی جا رہا ہوں، مگر نہیں۔ علی بن یقطین متوجہ ہو گئے کہ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے امام ناراض ہیں، ناراحت ہیں۔ اس نے اندر پھر پیغام پہنچایا کہ مولا کچھ دیر کے لیے ملاقات کر رہے ہیں، امام کی طرف سے پھر ریفیوزل، رد کر یہ گیا نہیں، وہیں پر کھڑا، سمجھ گیا کہ کوئی ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے امام ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کسی کام سے ساتویں امام خود باہر تشریف لائے اور جیسے ہی اس نے امام کو دیکھا، امام کے قدموں میں گر گیا کہ مولا مجھے بتا تو دیجئے کہ میری خطا کیا ہے، تقصیر کیا ہے، میں نے کیا ایسا غلط کر دیا، مجھے بس بتا دیجئے، میں ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا، میں ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام صرف اتنا کہتے ہیں، اگر اس غریب مومن ابراہیم جمال کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو یاد رکھو تمہارے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس غریب مومن کو تم نے ریفیوز کر دیا، تمہارا وہاں پر ہونے کا فائدہ کیا تھا؟ کون سا ایسا کرائسس آ گیا کہ جس کی وجہ سے تم نے ملنے سے انکار کر دیا؟ ایک روٹین کی مصروفیت ہی تو تھی، مگر وہ غریب مومن، اس کی غربت کی وجہ سے تم نے ملنے سے انکار کر دیا، اس کے ایمان کی دولت کو نظر انداز کر دیا۔ بھول جاؤ، اگر اس کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو تمہارے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میں ابھی جاتا ہوں اور اس سے معافی مانگ کر آتا ہوں، مگر وہ رہتا ہے کہاں پر؟ کوفہ، میں ہوں مدینے میں، مولا مجھے اتنی مہلت دیجیے۔ امام نے جب یہ انداز دیکھا تو خوش ہوئے، امام کہتے ہیں کہ واقعاً اگر تم اتنی تیزی کے ساتھ اپنی توبہ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں محلہ بنی ہاشم سے جنت البقیع کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، مدینہ بہت چھوٹا شہر ہے، اس چھوٹے شہر کا ایک محلہ چھوٹا سا محلہ بنی ہاشم، اس محلہ بنی ہاشم سے 3 منٹ 4 منٹ کے فاصلے پر آج بھی اگر آپ جائیں تو محلہ بنی ہاشم سے جنت البقیع تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سب کو یہ زیارتیں نصیب کریں۔ میں سادات سے خاص طور پر کہتا ہوں، مدینہ آپ کا ہے، مکہ آپ کا ہے، جس طرح کربلا آپ کا ہے، یہ شہر آپ کے ہیں، اسی طرح مدینہ اور مکہ بھی آپ کے شہر ہیں۔ خانہ کعبہ میں بتوں کے آنے کی وجہ سے وہ کعبہ بتوں کا نہیں ہو گیا تھا، اسی طرح اگر آج آپ کو وہاں پر غیروں کی حکومت نظر آتی ہے تو اس کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں ترک نہ کریں۔ مدینہ آپ کا ہے، مکہ آپ کا ہے، مدینہ منورہ محلہ بنی ہاشم جہاں پر ساتویں امام کا گھر تھا۔ علی بن یقطین کہتے ہیں مولا میں جانا چاہتا ہوں، کوفہ دور ہے۔ امام کہتے ہیں نہیں، پھر اہتمام ہم کر دیتے ہیں، بقی کے پاس جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک اونٹ ملے گا، اس اونٹ پر بیٹھو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ علی بن یقطین محلہ بنی ہاشم سے چلے، بقی پہنچے، بقی میں دیکھا کہ ایک اونٹ موجود ہے، اس پر بیٹھے۔ امام صاحب الزمان، امام وہ ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، امام نے جس سواری کا اہتمام کیا، علی بن یقطین بیٹھے، زمین سمٹنا شروع ہوئی اور کچھ ہی دیر میں کوفہ شہر میں وارد ہوئے۔ کوفہ میں رات کا وقت، کوفہ میں گئے، ابراہیم جمال کا مکان معلوم کیا کہ کہاں پر ہے، ابراہیم جمال کے دروازے پر گئے، وہ کٹیا، وہ چھوٹا سا ایک حجرا، وہ اس غریب کا مکان، دستک دی، اندر سے ابراہیم جمال برآمد ہوئے۔ پوچھتے ہیں کون، دروازہ بھی نہیں کھولا، کون؟ کہا بھائی میں علی بن یقطین۔ کہا کون علی بن یقطین؟ وزیر؟ کہا کہ ہاں میں وہی علی بن یقطین۔ ابراہیم جمال جو کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی کیوں میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، علی بن یقطین جو ہارون رشید کا وزیر ہے وہ میرے گھر پہ کیوں آنے لگا، وہ میرے دروازے پر کیوں آنے لگا؟ علی بن یقطین کہتے ہیں میرے بھائی خدا کے لیے دروازہ کھول، اس وقت میں بہت پریشان ہوں۔ میں تجھ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں, میں تیری کچھ مدد چاہتا ہوں, دروازہ کھول دے. ابراہیم جمال نے دروازہ کھول دیا. علی بن یقین پہچانتے ہیں, علی بن یقین یہ تو واقعی آپ ہیں. کہا کیا کچھ دیر کے لیے گھر میں آ سکتا ہوں؟ کہا تشریف لائیے. علی بن یقین گھر میں داخل ہوئے, ابراہیم جمال سے کہتے ہیں, اے ابراہیم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری خطا کو تم معاف کر دو؟ میرے گناہ کی توبہ کے لیے تمہارا راضی ہونا بہت ضروری ہے. ابراہیم جمال کہتے ہیں, کون سی خطا؟ کہ تمہیں یاد ہے نا ایک دفعہ تم میرے گھر پر آئے تھے, میں کار سلطنت کے امور میں مصروف تھا, میں تم سے ملاقات نہیں کر پایا. کہ ہاں ایسا ہوا تھا. کہ بس بات اتنی سی ہے کہ میں نے تم سے ملاقات سے انکار کر دیا, میرے امام نے مجھ سے ملاقات سے انکار کر دیا. ابراہیم کہتے ہیں, کیا امام نے میری خاطر تم سے ملاقات سے انکار کر دیا؟ کہا کہ ہاں تمہاری خاطر امام نے مجھ سے ملاقات سے انکار کر دیا. امام کہتے ہیں کہ ایک غریب مومن کے لیے اگر میرے پاس وقت نہیں ہے تو میرے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. وہ تو اپنے نصیب پر حیران ہو رہا ہے. ابراہیم جمال, ارے میں ایک حقیر سا غریب سا مومن اور میرے بارے میں ساتویں امام اتنا سوچ رہے ہیں, اتنا خیال کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں کیا کروں, کس طرح سے پروردگار عالم کا شکر ادا کروں؟ کہا کہ وہ سب تم بعد میں کرنا, اس وقت تو میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں, میں تم سے معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. کہا کہ ہاں بھائی میں نے تمہیں معاف کیا, میں نے تمہیں بخش دیا. کہا کہ نہیں, اب ذرا یہ علی بن یقین کا انداز دیکھیے کہ اے میرے برادر مومن میں اس طرح سے قبول نہیں کروں گا. کہا کیا مطلب, تم نے یہی کہا تھا نا کہ میں تمہیں معاف کر دوں, میں نے معاف کر دیا. کہا کہ نہیں اس طرح سے نہیں, میں چاہتا ہوں کہ کوئی سند لے کر جاؤں, کوئی ثبوت لے کر جاؤں. اے علی بن یقین کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ لکھ کر دوں؟ کہا کہ نہیں, تمہاری مہر چاہیے. تحریر نہیں چاہیے, مہر چاہیے. کہا مگر مہر کسی تحریر ہی پر لگے گی, یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں, مہر کسی تحریر پر لگے گی. کہا کہ نہیں وہ والی مہر نہیں چاہیے. کہا پھر کیسی مہر چاہیے؟ کہا بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے گھر کی زمین پر لیٹ جاؤں, میرا رخسار اور تمہارا پاؤں, تمہارا پیر, یہ تمہارے پیر تمہارے تلوے کے نشان میرے رخسار پر آ جائے. میں اس مہر کو اپنے امام کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا, تب مجھے اطمینان ہوگا کہ ہاں واقعا میرے امام نے مجھے معاف کر دیا. علی بن یقین یہ کہہ رہے ہیں, ابراہیم جمال پریشان ہے, اے علی یہ کیسے میں کر سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا, ابھی تم نے کہا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا, میں نے معاف تو کر دیا مگر یہ میں کیسے کروں گا؟ اگر تم واقعا چاہتے ہو کہ امام مجھے معاف کر دیں تو یہ ثبوت تو تمہیں مجھے دینا پڑے گا. ابراہیم جمال بدل نہ خواستہ, نہ چاہتے ہو, مگر علی بن یقین تو لیٹ چکے, رخسار نمایاں ہے. ابراہیم جمال نے اپنے پیروں کے نشان سب کیے ہیں علی بن یقین کے رخسار پر, اور اب اس ثبوت کے ساتھ, اس مہر ندامت کے ساتھ, اس مہر توبہ کے ساتھ علی بن یقین باہر آئے, شکریہ ادا کیا ابراہیم جمال کا, باہر آئے اور دیکھا کہ وہ اونٹ اسی طریقے سے وہاں پر کھڑا ہوا ہے, واپس بیٹھے جس طرح سے چند لمحوں کے اندر مدینے سے کوفہ آئے تھے, زمین پھر سمٹی اور علی بن یقین واپس مدینہ منورہ پہنچے, محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوئے, اور اب دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑی, امام خود کھڑے تھے استقبال کرنے کے لیے. اے علی بن یقین اگر تم اپنی توبہ کا اس طرح سے اہتمام کر سکتے ہو تو پھر تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دربان کیوں بھیجو, کوئی خادم کیوں بھیجوایا جائے, کسی غلام کو کیوں بھیجوایا جائے؟ نہیں علی بن یقین, ہم خود تمہارا استقبال کریں گے. تم نے تو واقعہ ثابت کر دیا کہ ماننے والا کیسا ہونا چاہیے. عزیزان اس کو شیعہ کہتے ہیں, شیعہ اس کو کہتے ہیں جو امام کی رضایت کو اس طرح سے سمجھ لے. کیا یہ معصوم تھا؟ یہ معصوم نہیں تھا, ورنہ تو گناہ ہی نہ ہوتا, ورنہ تو غلطی بھی نہ ہوتی. میں پھر کہہ رہا ہوں, کیا وہ اس وقت کسی کرائسس میں تھا جب اس نے ابراہیم جمال سے ملاقات سے انکار کر دیا؟ نہیں نہیں, اگر کرائسس میں ہوتا تو امام یہ سزا نہ دیتے. نہ کرائسس میں تھا, نہ کوئی اور مسئلہ تھا. ہاں مصروفیت تھی, مگر یہ کون سی مصروفیت تھی کہ جس کے دوران ایک مومن کے حال سے غافل ہوا جائے گا؟ کہ یہ اجازت نہیں, ورنہ تو یقیناً کنسیڈر کیا جائے گا کہ کوئی کرائسس ہے, کوئی مشکل نہیں. یہ علی بن یقین بتا رہے ہیں کہ اگر تم صاحب منصب ہو جاؤ تو تمہارا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنے جامع میں رہنا ہے، تمہیں اپنی اوقات کو پہچاننا ہے. تمہارے پاس یہ منصب آیا ہی اس وجہ سے کہ تم دوسرے مومنین کی خدمت کر سکو، ان کی مدد کر سکو. تم بیوروکریٹ بن گئے ہو، اپنی ذمہ داری پہچانو. تم کسی منصب پر پہنچ گئے ہو، اپنے مقام مرتبے کو پہنچ. وزیر بن گئے ہو، سمجھو کہ یہ مرتبہ تمہیں کس لیے دیا گیا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو. بس عزیزو، دامن وقت میں کہاں گنجائش رہے، مگر بس اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا، ہمارا سلام اس اسیر بغداد پر، اس غریب بغداد پر، کہ جو اس طرح سے دوسرے مومنین کی خبر گیری کرتا رہا. ایک عام مومن، اس کے بارے میں ساتویں امام اتنے حساس، اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ درست ہے کہ 14 برس یا 24 برس امام نے قید میں گزارے، جس کو دیکھ کر دبیر مرحوم نے وہ مشہور شعر کہا کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. بے شک ایک بڑا عرصہ ساتویں امام میں زندان میں گزارا ہے، اسیری میں گزارا ہے، مگر کیا امام کار امامت سے غافل تھے؟ قطعا نہیں. کیا امام دوسرے مومنین کے حال سے غافل تھے؟ قطعا نہیں. یہ صرف ایک رخ ہے برادران عزیز، ورنہ کئی رخ علمی اعتبار سے فلسفیوں کا کیسے مقابلہ کیا، روحانی اعتبار سے صوفیوں کا کیسے مقابلہ کیا، مختلف فقہا جو سرکاری سرپرستی کے اندر اپنے فقہی مکاتیب کو ترقی دے رہے تھے ان کا کیسے مقابلہ کیا، اپنے بابا چھٹے امام اور اپنے دادا پانچویں امام کی علمی میراث کو کس طریقے سے تحفظ فراہم کیا، کس طرح سے اپنے شاگردوں تک اپنے پیغام کو پہنچایا. یہ سارے وہ رخ ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. ساتویں امام نے غفلت نہیں کی ہے، چاہے 14 برس چاہے 24 برس امام کو قید میں رکھا گیا ہو، امام اپنے کاموں کو مسلسل انجام دے رہے ہیں. حد یہ ہے کہ جب قید خانے میں ہوتے ہیں تو کردار کی وہ بلندی ہے کہ داروغہ زندان منقلب ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ کئی مرتبہ امام کے زندان تبدیل کیے جا رہے ہیں، کبھی اس جیل میں کبھی اس جیل میں، کبھی اس زندان میں کبھی اس زندان میں. ملے گا آپ کو تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے، سیرت کی کتابوں میں دیکھیے، اور کچھ نہیں تو علامہ ذیشان اثر جوادی اللہ مقامہ کی کتاب اردو میں نقوش عصمت، اس میں اس پر تبصرہ دیکھا دے گا. جس داروغہ زندان کے تحت اثر امام کو رکھا گیا، کہیں پر چند دنوں کے بعد، کہیں پر چند ہفتوں کے بعد، کہیں پر چند مہینوں کے بعد انقلاب برپا ہو جاتا ہے، دل منقلب ہو جاتا ہے. وہ داروغہ زندان ہاتھ جوڑ لیتا ہے امام کے سامنے. داروغہ زندان کا مطلب یہ ہے کہ شقی القلب، سندل، اس کا دل نہیں ہوتا، دل کی جگہ پتھر ہوتا ہے. مگر وہ جب منقلب ہو جائے، ہمیں وہ خط ملتا ہے کہ جو ان میں سے بعض نے ہارون رشید کو لکھا تھا، کہ ہارون کیا عذاب خدا کو دعوت نہیں دے گا جو اس سید علوی کو حکم دیا ہے کہ اسے زندان میں رکھا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جب یہ سجدہ شکر میں اپنا سر رکھتا ہے تو وہ سجدہ شکر ظہر کی نماز سے متصل ہو جاتا ہے، جو اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، کتنا اچھا ہوا دنیا کے شور میں تجھ سے راز و نیاز کا موقع نہیں ملتا تھا، اب کتنی راحت سے تجھ سے راز و نیاز کیا جا سکتا ہے، مناجات کی جا سکتی ہے. اے مالک، تیرا کتنا احسان ہے، وہ تو ہر حال میں شاکر ہے، وہ ہر حال میں اپنے پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہا ہے. اے ہارون، ایسا تو نہیں ہے کہ اس سید علوی کو قید کروا کے تو عذاب خدا کو دعوت دے رہا ہے، اور اے ہارون، اگر اس خط کے جواب میں تاخیر ہوئی تو یاد رکھنا، میں اس سید کو اپنے پاس نہیں رکھنے والا، میں اسے آزاد کر دوں گا. اگر اس کے قتل کا مجھے حکم دیا گیا، میں اس پر عمل نہیں کر سکوں گا. یہ حاکم کے سامنے بولنے کی مجال کس کے کردار کی وجہ سے ان کو اتنی ہمت حاصل ہو رہی ہے؟ یہ ساتویں امام کا کردار ہے. ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین وائس، الفاظ سے وہ اثر نہیں ہوتا جو کردار سے اثر ہوتا ہے. برادران عزیز، حد یہ، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، کل بھی محبوب راب امام بارگاہ کے اندر یہ بیان کر رہا تھا، علامہ زیدی صاحب جو ان کی چھپی ہوئی مجالس میں اس کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر کیا، کہ جب یہ داروغہ آئے زندان نے منع کر دیا کہ ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے، ہم یہ جرم نہیں کر سکتے، حبشی جنگلی افراد ان کو بلایا گیا جن کا متمدن دنیا سے کوئی تعلق نہیں، سیولائزڈ ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں، کلچرڈ ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان شیعہ نہیں، وہ موسیٰ کاظم کو کیا جانتے ہیں، ان کو بلایا گیا اور ان کو مشق کروائی گئی۔ کئی دنوں تک شرابیں پلائی جاتی ہیں، جب وہ نشے میں مست ہو جاتے ہیں تو ایک تخت کے پاس لایا جاتا ہے کہ جس کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس لکڑی کے اوپر چادر بچھائی گئی ہے کہ جیسے کوئی لیٹا ہوا ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب جا کر تلواریں برساؤ، مشق اتنی کہ چادر ہٹاؤ، لکڑیاں نظر آئیں ان کے اوپر تلواریں برساؤ۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کئی دنوں کی مشق کے بعد وہ وقت آیا کہ جب ساتویں امام کے پاس زندان میں لے جایا گیا، شرابیں یہ پی کر بیٹھے، اور جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ اور جا کر وہی کام کرو جو روزانہ تم کر رہے ہو، جاؤ اس تخت کے اوپر جو لیٹا ہوا ہے چادر ہٹاؤ، تلواروں کی ضربات سے اسے قتل کر دو۔ یہ حبشی، یہ قریب جاتے ہیں، چادر ہٹاتے ہیں، تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، مگر یہ کیا ہو گیا، تلواریں اس سید پر تو نہیں گر رہی، تلواریں ان کے ہاتھوں سے گر گئی۔ ان سے جب پوچھا گیا بعد میں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو شیعہ نہیں ہو، تم تو مسلمان نہیں ہو، تم کیا جانو کہ موسیٰ کاظم کون؟ کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں پتا، وہ حبشی کہتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں پتا، یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہاں ہم تو اس کے چہرے سے واقف ہیں کہ جب ہمارے علاقے میں کبھی قحط پڑ جاتا ہے تو بارش اسی کی دعا کے صدقے میں نازل ہوتی ہے، جو ہمارے لیے بارش برسواتا ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم اس پر تلواریں برسائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیا تصرف ہے، امامت ہے، یہ ولایت کی کون سی منزل ہے، یہ امامت کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں عزیزان محترم۔ لیکن عجیب ہے، ہارون جیسا سنگزل انسان ناکام ہو رہا ہے اپنے مشن کے اندر، مگر بہرحال وہ سندھی بن شاہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل ہو، جہاں دلوں پر مہر لگ جائے، وہ سندھی بن شاہ، وہ ملعون، وہ سنگزل، اس نے امام کو زہر بھی دیا اور اس نے امام کو صبح شام تازیانوں کی ضربوں سے اذیت بھی پہنچائی۔ آپ کا امام زخمی تھا، سر سے لے کر پیر تک تازیانوں کے نشان تھے، اور یہ کب پتا چلا کہ جب شہر کے معتبر افراد بغداد کے، ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو، یہ سید تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے چادر کا فشار بھی دیا گیا، اس کا دم گھٹ گیا، اسے زہر بھی دیا گیا، تازیانوں کی ضربیں لگائی گئیں، مگر یہ پتا کب چلا، یہ پتا اس وقت چلا شہر کے معتبر افراد سے کہا گیا جاؤ اور جا کر دیکھو اس سید علوی کو اور تحریر کرو، تصدیق کرو، دستخط کرو کہ یہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ سب کے ہاتھوں میں درہم و دینار کی تھیلیاں دے دی گئیں اور سب نے دستخط کر دیے۔ شیعہ نہیں تھے امام احمد ابن حنبل، مگر احمد ابن حنبل جو اپنے شباب کے زمانے میں تھے، ان کو بھی درہموں کی تھیلیاں دی گئی، وہ گئے اندر اور سر پیٹتے ہوئے باہر آئے، چہرہ پیٹتے ہوئے باہر آئے، اور انہوں نے کہا اگر ساری زندگی بھی مجھے قید میں رکھو گے تو میں یہ لکھ کر نہیں دوں گا کہ یہ طبعی موت اپنی دنیا سے گئے ہیں، ارے سر سے پیر تک تازیانوں کی ضربوں کے نشان موجود ہیں، جس کا پورا جسم سبز ہو چکا ہے، اس کے بارے میں تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ لکھ کر دوں؟ مگر بہرحال ہارون کے حکم پر جنازہ موسیٰ کاظم ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سمیت دجلہ کے پل پر ڈال دیا گیا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مشہور کیا جائے گا کہ یہ قیدی رات کو بھاگ رہا تھا، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سمیت بھاگ رہا تھا، اور دجلہ کے پل پر جب پہنچا تو تحمل نہیں کر پایا اور سواریوں کے پیروں تلے آ کر روندا گیا اور اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر اب امتحان موسیٰ کاظم پورا ہو چکا تھا، سواریاں آئیں، دجلہ کے پل پر جنازہ موسیٰ کاظم پڑا ہوا تھا، مگر ادھر کی سواریاں ادھر ٹھہر گئیں، ادھر کی سواریاں ادھر رک گئیں، سواریوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ دجلہ کے پل پر ہو رہا ہے اور اس لوہار کے گھر پر دستک ہو رہی ہے، وہ لوہا کہ جس نے منت مانی تھی اگر خدا مجھے صاحب اولاد کر دے تو میں اولاد زہرا کے ساتھ کوئی نیکی کروں گا. دستک ہوئی, اولاد ہو چکی اس کے گھر میں اور وہ کسی موقع کا منتظر کہ اب وہ موقع آئے تو میں اولاد زہرا میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کروں. دستک ہوئی, اس نے دروازہ کھولا, نظر آتا ہے ایک سیاہ پوش بی بی ہے. وہ سیاہ پوش بی بی کہتی ہے کہ اے بندہ خدا, کیا تو نے منت مانی تھی کہ اگر خدا تجھے صاحب اولاد کر دے گا تو تو اولاد زہرا میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا؟ کہا کہ ہاں بی بی, میں نے یہ منت تو مانی تھی. کہا کہ بس میرے برادر, میرے بھائی, اے بندہ خدا, وہ وقت آ گیا کہ تو اپنی منت کو بڑھائے, اپنی منت کو پورا کرے. اس نے کہا بی بی, مگر آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے ایسی کوئی منت مانی ہوئی ہے؟ کہا کہ جس زہرا کی اولاد کے ساتھ نیکی کی منت تو نے مانی ہے, میں وہی دخیاری فاطمہ زہرا, میں وہی فاطمہ زہرا ہوں. اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور بی بی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جناب سیدہ دجلہ کے پل کے پاس لے آئیں, اشارہ کیا کہ یہ اولاد زہرا میں سے وہ سید علوی ہے کہ جو زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے مگر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی قید سے اب تک آزاد نہیں ہو سکا. بس اتنی مہربانی کر دے کہ اس فرزند زہرا کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے آزاد کر دے. وہ لوہار آگے بڑھا اور اس نے یہ کام تو کیا. بس عزیزوں, اتنا کہنے پر میں مجلس کو مکمل کر دوں کہ یہاں پر موسیٰ کاظم کے مسائب مکمل ہو گئے, جناب امام ہفتم کے مسائب مکمل ہو گئے. اے زمانے کے امام, ہمارا پرسہ قبول کیجیے. اے فرزند امام موسیٰ کاظم, امام رضا, ہمارا پرسہ قبول کیجیے. مگر مولا آپ سے زیادہ کون واقف ہے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, وہ دن تو کسی نے نہیں دیکھا کہ جو حسین مظلوم نے دیکھا. یہاں کم سے کم سواریاں ٹھہر تو گئی, موسیٰ کاظم کا جنازہ پامال تو نہیں ہوا, مگر وہ پامالی کی مصیبت تو فقط حسین نے دیکھی ہے کربلا کے شہدا میں بھی, کہ جنازہ حسین ریگزار کربلا پر پڑا ہوا تھا, گھوڑے دوڑتے جا رہے تھے اور زہرا کی کمائی پامال ہوتی جا رہی تھی, نہ کوئی روکنے والا تھا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب قریب. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. ساتویں امام باب الحوائج کے صدقے میں حاضرین کی بانیان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. مالک بیمار کربلا کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اے مالک, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما. مالک, جن گھروں میں ناچاکی اور ناراضی ہے, علی و زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ, ان گھرانوں کی ناچاکی اور ناراضی کو محبت اور الفت سے تبدیل فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. انہی مرحومین کے لیے اور آپ حضرات کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.